أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وكلا نقص عليك من انباء الرسل وہ سب چیزیں جو انبیاء کے واقعات سے متعلق ہم تجھے بتاتے ہیں تجھے پڑھ کر سناتے ہیں ما نثبت به فؤادك ان سے تیرے دل کو تقویت ملتی ہے اور تیرے دل کو ثبات نصیب ہوتا ہے وجاءك في هذا الحق اور اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہے وہ موعظۃ اور نصیحت ہے وذکرا للمؤمنین اور یاد رکھنے کی باتیں اور یاد کر کے لوگوں کو سنانے والی باتیں ہیں مومنوں کے لیے وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم مومنوں کے لیے تو حق بھی ہے موعظہ بھی ہے اور ذکرہ بھی ہے لیکن وہ لوگ جو بہرحال ایمان نہیں لائیں گے ان سے کہہ دے کہ اعملوا علی مکانتکم تم اپنی جگہ کوششیں کرتے رہو انا عاملون ہم بھی تو مسلسل کوشش میں مصروف ہیں وانتظروا انا منتظرون تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ابھی پردہ غیب میں ہے وإليه يرجع الأمر اور امر بالآخر اسی کی طرف لوٹنے والا ہے کلہ تمام تر ہر قسم کا امر بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنے والا ہے فاعبدہ وتوکل علیہ بس اے محمد, اب واحد کا خطاب شروع ہو گیا, بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فابد ہو, اللہ کی عبادت کر, و توکل علیہ, اور اللہ ہی پر توکل کر, و ما ربو کا بغافل اما تعملون, اور تیرا رب اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم سب لوگ کرتے ہو. اس میں بہت ہی لطیف ضمائر کی تبدیلی ہے. واحد کا صیغہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے چلتا ہے فابد سے لے کر. فابد ہو, تو اس کی عبادت کر, و توکل علیہ, اور اسی پر توکل کر, و ما ربوں کا, اور تیرا رب غافل نہیں ہے. اما تعملون, یہ نہیں فرمایا کہ جس اس چیز سے جو تو کرتا ہے, فرمایا اما تعملون جو تم سب لوگ کرتے ہو. تو اگر اس میں کوئی انذار کا پہلو ہے تو وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق نہیں پاتا. اگر کوئی مخفی ناراضگی کا اظہار اما تعملون میں ہو رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ خدا غافل ہے, یہی رنگ ہے اس عبارت کا کہ کچھ خفگی کے آثار بھی پائے جاتے ہیں, تو اس سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے اچانک جمع کا صیغہ استعمال فرما لیا, اور واحد کا صیغہ جس میں اپنایت چل رہی تھی, پیار کا اظہار ہو رہا تھا, اسے ترک فرما دیا. یہ وہ آیات ہیں اس رکوع کی آخری آیات جس کی میں نے تین جمعہ پہلے تلاوت کی تھی, اور اسی مضمون کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی جس پر رحم فرمائے اسے بچا لیتا ہے اور مصلحین کو بچاتا ہے, اور مصلحین میں سے بھی وہ جن کے وہ خدا رحم کی نظر سے دیکھتا ہے, ان کے اندر بعض ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر فرماتا اور ان سے بخشش کا سلوک فرماتا ہے. ہر شخص رحم ہی سے بچایا جائے گا, اپنے زور بازو سے کوئی بچایا نہیں جا سکتا, لیکن رحم بچانے پر مستعد اور لوگ نہ بچنے پر کوشاں, یہ مضمون ہے جو اس رکوع میں شروع سے آخر تک بیان ہو رہا ہے. بہت زور لگایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین نے, اور اس سے پہلے انبیاء نے, لیکن وہ بد نصیب قومیں جو بچنے پر آمادہ نہ ہوں, انہیں پھر کوئی چیز خدا کی تقدیر اور اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. یہ اعلان فرمانے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلی جذبات پر نظر ڈالی گئی ہے, آپ کی کیفیات پر نظر ڈالی گئی ہے. اس سے پہلے یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صورتوں میں عذاب کا ذکر تھا اور پرانی قوموں کے ہلاک ہونے کا ذکر تھا, ان سے متعلق فرمایا, اور خصوصاً سورہ ہود سے متعلق, کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ سارے واقعات پڑھتے ہوئے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو گہری تکلیف پہنچتی تھی, اور یہ خوف دامنگیر ہو جاتا تھا کہ کہیں میری قوم سے بھی یہ سلوک نہ ہو اور یہ لوگ بھی اسی طرح عذاب کا نشانہ نہ بنے اور صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیے جائیں جیسا پہلی قومیں مٹائی گئی تھیں. اور اسی دکھ کا آپ نے اس ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بال تو ہود سورہ الہود نے سفید کر دیے. اس زمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم جو گزشتہ انبیاء کے قصے تجھے سنا رہے ہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تیرے دل کو تقویت دینے کے لیے. اور اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بچائی جائے گی, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض مصلحین کی وجہ سے اور بعض ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے جن کی نیکی ان کی بدیوں پر بالآخر لازماً غالب آ جائے گی. یہ وہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. ایک طرف یہ فرما دیا کہ خدا تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، جو قوم بچنا نہ چاہے اس کو بچاتا نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے ایک جیسے ہو جاتے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں سن کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو گزرتی تھی اور جس کا بیان آپ نے فرمایا، دوسری جگہ بیان بھی فرمایا، اس کیفیت پر معلوم نظر ڈال کر اگلی آیت نازل ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ ساری رسولوں کی باتیں، یہ پرانے قصے جو ہم تیرے ساتھ دہرا رہے ہیں، تجھے ڈرانے کے لیے نہیں، تیرے دل کو تقویت دینے کے لیے۔ اس میں یہ خوشخبری تھی کہ تیری قوم ہلاکت سے بچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم کے ساتھ وہ ایمان لے آئے گی اور بالآخر نجات پائے گی۔ لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک طرف ایک تقدیر عام بیان ہو چکی ہے کہ ایسی قومیں جو توجہ نہیں کرتی، جو مسلحین پر ظلم کرتی ہیں، وہ ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ اگلا مضمون اسی سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بات کی تشریح ہے، اسی مہمے کا حل ہے کہ یہ قوم پھر کیوں بچائی جائے گی۔ فرماتا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہاں پہلے تو ذکر للمؤمنین تھا، اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، تم نے دلائل کے ذریعے پیغام پہنچانے میں انتہا کر دی، نرمی اور محبت اور خلوص کے ساتھ ان کے دل جیتنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ سب کوشش کر بیٹھے، اب تم ان سے کہہ دو کہ تم جو کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، لیکن ہماری کوششوں کو انتہا تک پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوششیں چھوڑ دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ضد کر بیٹھے ہو، جانتے ہیں کہ تم اس عمل سے باز آنے والے دکھائی نہیں دیتے جس عمل پر تم بڑی شدت کے ساتھ قائم ہوئے ہو، لیکن ہم بھی نیکیوں کے معاملے میں اور نصیحت کے معاملے میں تم سے کم صبر دکھانے والے نہیں ثابت ہوں گے۔ انا عاملون، ہم بھی وہ کرتے چلے جائیں گے جس جو کچھ کرنے کے لیے خدا تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس میں آج کل بھی داعین اللہ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے اخلاق سے بظاہر ہلاک ہونے کے لائق دکھائی دی جائے، اگر کوئی قوم اپنے ضد اور تعصب اور مظالم کے نتیجے میں یوں محسوس ہو کہ اب ان کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اور ان کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور گزشتہ قوموں میں جو تباہی کے آثار تھے ظاہر ہوا کرتے تھے اور جن کے نتیجے میں وہ تباہ کر دی جاتی تھی، وہ سارے آثار ان میں پیدا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کام چھوڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ کہہ کر ان سے الگ ہو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو تمہیں ہلاک شدہ دیکھتے ہیں، اس لیے تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم بھی اب کوشش چھوڑ بیٹھیں گے اور مزید تمہیں پیغام نہیں دیں گے۔ پہلا سبق یہ دیا گیا اس صورتحال میں کہ عمل نہیں چھوڑنا، اگر دشمن اپنا عمل نہیں چھوڑتا تو مومن کو ہرگز زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنا عمل چھوڑ بیٹھے، اس لیے سنیں یا نہ سنیں تم نے پیغام دیتے چلے جانا ہے اور دیتے چلے جانا ہے اور دیتے چلے جانا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے فذکر نفعت ذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت کرتا چلا جا اور کرتا چلا جا اور کرتا چلا جا، اور یہ یقین رکھ کہ تیری نصیحت بالآخر رائے گاہ جانے والی نہیں۔ ان نفعت ذکر از ذکر میں بالعموم بھی نصیحت اور پرانے ایام کی یادوں کو تازہ کر کے لوگوں کو ڈرانے کا مضمون ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں از ذکرہ سے مراد خصوصیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والا از ذکرہ ہے، اور یہ خوشخبری تھی کہ تیری نصیحت رائے گاہ جانے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ یقین رکھ اور مسلسل نصیحت کرتا چلا جا۔ تو وہی مضمون یہاں اس رنگ میں بیان ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہرگز ایمان نہیں لانا، جو اپنے اعمال سے ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان سے کہہ دے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرتے چلے جاؤ، انا عاملون، ہم بھی ضرور یہ کام کریں گے، اور ہمارے سپرد جو فریضہ تبلیغ فرمایا گیا ہے उससे कभी कोताही नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इससे तकदीर नहीं बदल सकती। फरमाया वन तजरू इन नामुन तजरू, किसी और चीज की हम खाहा हैं, तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार करने वाले हैं। मालूम होता है कोई ऐसा वाकया होने वाला है, कोई ऐसी बात नाजिल होने वाली है जिसके नतीजे में हालात में तब्दीली पैदा होगी। उसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है वह लिल्लाह गैब समावात वल अर्द। इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो तो ये है कि ये लोग इनकार कर बैठे हैं और बचाए नहीं जा सकते, लेकिन पर्दा गैब में जो कुछ छुपा हुआ है वो खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए भी अपने अमल को जारी रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हाल में होते हुए भी पर्दा गैब में होती हैं, और जो मुस्तकबिल से ताल्लुक रखने वाली गैब की बातें हैं वो तो बहरहाल इंसान से ओझल ही रहती हैं। फरमाया तुम्हारी नजर में ये लोग हलाकशुदा हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ वाकयात, कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, इनके दिलों में कुछ तहरीकात चल रही हैं, और उन पर तुम्हारी नजर नहीं हो सकती, उन पर अल्लाह ताला की नजर हो सकती है। फरमाया इसलिए गैब का इलम सवाए खुदा के कोई नहीं जानता, ना तुम्हें हाल का इलम है ना तुम्हें मुस्तकबिल का इलम है। तुम जाहिर पर फतवे लगाते हो, लेकिन कौमों में जब तब्दीली आया करती है तो बाज दफा मख्फी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं और तुम्हें उनका अंदाजा नहीं होता। हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी उस कौम से मुतल्लिक जिसको जिसके आप अव्वलीन मुखातब थे, यानी हिंदुस्तान के बाशिंदगान जो बाद में हिंदो पाकिस्तान के बाशिंदगान में तब्दील हुए, उनके मुतल्लिक फरमाया कि रायें तब्दील कर दी जाएंगी, नया आसमान बनेंगे, नई जमीनें बनेंगी। और आरा की तब्दीली से मुतल्लिक हजरत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बुरूज अल बुरूज की तफसीर में ये लिखा कि ऐसा वक्त जब आएगा जब अहमदियों के घर जलाए जाएंगे, इन पर मजालिम किए जाएंगे, इनको जेलों में ठोसा जाएगा और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होगा। उस वक्त इनकी कुर्बानियों के नतीजे में दिलों में अंदर अंदर तब्दीलियां पैदा हो रही होंगी और बाजार वो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बिल आखिर कौम के अंदर पैदा होने वाले रद्द अमल एक बम के धमाके की तरह फटेंगे और उसी कौम में से अहमदियों के फिदाई शहदाई, उनसे मोहब्बत करने वाले और अहमदियत की खातिर कुर्बानियां करने वाले पैदा होंगे। तो ये वही मजमून है जो कुरान करीम की इन आयात में बयान हुआ और मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ रंग में बयान फरमाया गया है। बस दाईन इल्लाह के लिए इन आयात में बहुत गहरी नसीहत है। फरमाया कि ठीक है बाज़ कौमें जिद पे जिद कर बैठती हैं और अड़ जाती हैं, और अल्लाह ताला की तकदीर भी यही है कि जो जिद कर बैठेगा उसको जबरदस्ती तब्दीली करेगा। मगर यह कहना कि इंसानी फतवा कि फला कौम जिद करके इस मुकाम तक पहुंच गई है कि उस पर हुज्जत तमाम हो गई है, ये इंसान का काम नहीं है। हकीकी फतवा अल्लाह दे सकता है। इसलिए इंसान का काम यह है कि ऐसे मायूस कुन हालात देखते हुए भी मायूस ना हो। दुश्मन हर वक्त तुम्हारी मिटाने की कोशिश कर रहा है, निकम्मा तो नहीं बैठा हुआ, तुम किस तरह हाथ तोड़कर बैठ जाओगे। ये बचे या ना बचे इससे खता नजर तुम्हें उस काम को लाजिमन जारी रखना होगा जो तुम्हारे सपुर्द किया गया है, और उनसे कह दो कि ठीक है तुम भी जो कुछ कर सकते हो करते चले जाओ, जो हमारे बस में हम जरूर करते चले जाएंगे। फिर उनसे कहो इंतजार करो, क्योंकि इस लड़ाई का फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर होना है। तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और इसकी वजह हिकमत यह बयान फरमाए वलिल्लाह गैबु समावात वल अर्द, गैब तो अल्लाह के पास है, तुम्हें क्या पता गैब की क्या बातें हैं, गैब से मनसा शहूद में क्या क्या चीजें उभरने वाली हैं। ये सारी ऐसी बातें हैं जिनका खुदा ताला के इल्म गैब से ताल्लुक है, बंदे से ताल्लुक नहीं। फिर फरमाया व इलैहि युरजउल अमरु कुल्लुहु, उसी की तरफ हर अम्र बिल आखिर लौटाया जाता है। अमर के लौटाए जाने से मुतल्लिक कुरान करीम में बकसरत आयात मौजूद हैं, लेकिन अमर से अमर के खुदा की तरफ लौटाए जाने का एक मतलब है कजाओ कदर की तकदीर का जाहिर हो जाना। आसमान पर जो फैसले हैं उनका जमीन पर नाजिल होना, यानी फैसलों से मुतल्लिक आखिरी इख्तियार बंदों से खींच लिया जाता है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाता है। फिर आसमान से एक तकदीर बनाई जाती है और वो तकदीर जमीन पर नाजिल होती है और उसके नतीजे में हैरत अंगेज तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। फरमाया हल यंजुरूना, एक सूरह अल बकरा आयत 211 में फरमाया हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमामे वल मलाइकतु वक़ुदि अल अम्र। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन पर पर्दों में जुल्मा अंधेरों के पर्दों में जो बादलों के नतीजे में पैदा होते हैं, एक मिसाल दी गई है कि बादलों में जिनके अंदर जुल्मात होती हैं और पर्दे अंधेरों के पर्दे होते हैं उनमें खुदा ताला नाजिल हो और खुद अलमर और मामले का फैसला कर दिया जाए। और इस किस्म के फैसले के मुतालिक फरमाया व इल्लाहे तुर्जो उलमूर, ऐसे फैसले उस वक्त होते हैं जब सारे अमूर खुदा खींचकर वापस अपनी तरफ ले जाता है, जब दुनिया वालों से फैसलों की ताकत सलब कर ली जाती है। और ऐसा वक्त आता है कि जब कौमों के फैसले जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर किए जाते हैं, तो एक तो ये कज़ा व कदर भी है जिसके नतीजे में कौमें हलाक की जाती हैं, लेकिन एक और भी है जिसके नतीजे में कौमें बचाई जाती हैं। और वो कज़ा व कदर है जिसकी तरफ इस आयत में ये इशारा फरमाया गया है, इस आयत में नसीहत फरमाई गई है व इलैहि युर्जउल अम्रु कुल्लुहु फाबुद्हु व तवक्कल। अगर हलाकत की कज़ा व कदर का जाहिर होना होता तो इस मजमून को इस तरह बयान ना फरमाया जाता जैसे इस आयत में बयान फरमाया गया है। इसमें उम्मीद को जिंदा रखा गया है और फरमाया तू इबादत में मसरूफ हो जा और इबादत करता चला जा, व तवक्कल अलैह और अल्लाह पर तवक्कुल रख, वमा रब्बू का बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला उस बात से गाफिल नहीं है जो तुम लोग इस दुनिया में करते रहते हो और करते रहोगे। इससे पता चलता है कि बाज दफा जब कौमें जिद कर बैठती हैं और बजाहिर उनके बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उस वक्त इबादत के नतीजे में और तवक्कुल के नतीजे में आसमान से फैसला किया जाता है। और इस फैसले का भी इंसानी कोशिश से एक गहरा ताल्लुक है। जब अल्लाह ताला यह फरमाता है कि जबरदस्ती किसी को तब्दील नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि इंसानी कोशिशों के नतीजे में जो भी माह हासिल हो उसका इंसान के अंजाम से गहरा ताल्लुक है। वो लोग जो जिद कर बैठते हैं उनको जबरदस्ती बचाया नहीं जाता, लेकिन एक तदबीर ऐसी है जिससे उनकी जिद की हालत बदल सकती है और वो दुआ है और वो इबादत है। अगर तुम इबादत पे जोर दो तो खुदा ताला उनके अंदरूनी हालात को बदल सकता है और उनके अंदर से ही पेशेमानी पैदा हो सकती है, और जब उनके अंदर पेशेमानी के जज्बात पैदा होंगे तो फिर खुदा ताला की दूसरी तकदीर के पेशेमान कौमों को हलाक नहीं किया करता, वो कारफरमा हो जाती है और फिर ऐसी कौमों को बचा लिया जाता है। ये बहुत बारीक ताल्लुक है दुआ और तदबीर का, जिसको आखिरी इलाज के तौर पर यहां बयान फरमाया गया। बस नसीहत यह बनी कि वो कौमें जो जिद कर बैठे हैं और उनमें मुसलहीन ना रहें वो हलाक की जाती हैं, लेकिन अगर मुसलहीन उनमें मौजूद हों और कोशिश करते रहें तो फिर वो बचाई जा सकती हैं, लेकिन जबरदस्ती खुदा ताला किसी को नहीं बचाया करता। फिर फरमाया कि ये कौम जिसको तू मुखातब है معلوم ہوتا ہے یہ ضد کے آخری مقام پہ پہنچ چکی ہے. اس لیے ان کو صاف یہ کہہ دے کہ تم کوشش کرو, ہم بھی کوشش کرتے چلے جائیں گے, تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کریں گے, اور ان کی کیفیت بدلانے کے لیے تم عبادت پہ زور دو, عبادت پر مستعد ہو جاؤ اور خدا پر توکل رکھو, اور یہ یقین کرو کہ زمین کے بعض فیصلے آسمان پر کیے جاتے ہیں, اور جب خدا یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر سب سے زیادہ فیصلہ کن امر عبادت ہے. عبادت کے نتیجے میں پھر تقدیریں بدلا کرتی ہیں. یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت قدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھا اور ایک ایسی بات لکھی جو 1400 سال کے عرصے میں سوائے حضرت قدس مسیح موعود علیہ السلام کے اور کسی نے نہیں لکھی. ایک عارف باللہ کا کلام اتنا ممتاز اور نمایاں ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے دوسرے علماء بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کے وہ اسباب طبیعہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی اسباب تو ضروری ہیں اور خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر جو ہے یہ اپنی جگہ جاری و ساری رہے گی, اس کو تم تبدیل نہیں کر سکتے. تم فیصلہ دیتے ہو اسباب کے نہ ہونے کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دعا کرو تو اسباب بھی تو میں نے ہی پیدا کرنے ہیں. دعا اسباب پر غالب آ جاتی ہے, ان معنوں میں کہ دعا کے نتیجے میں پھر خدا کی دوسری تقدیر حرکت میں آتی ہے اور اسباب پیدا کر دیتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے. ارباب کشف اور کمال وہ لوگ جن کو خدا تعالی کشوف کے ذریعے اسرار غیب پر مطلع فرماتا ہے, اور جو اپنے اندر صالحیت کے کمالات رکھتے ہیں, نیکی اور پاکیزگی کے کمال رکھتے ہیں, ان پر بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے. جو شخص کامل ہو اس کی دعا میں ایک تخلیق کی قوت پیدا ہو جاتی ہے, اور اپنے رب کی صفت خالقیت سے وہ حصہ پاتا ہے, اور جو چیز وجود میں نہیں ہے وہ عدم سے وجود میں آ جاتی ہے اس کی دعا کی طاقت سے. یعنی بإذن ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے. دنیاوی عالم پہ بھی وہ تصرف کرتی ہے اور آسمان میں پیدا ہونے والی حرکتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے, اور عناصر اور اجرام فل کی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے مقصود کے حق میں اس کی تائید میں ایک خاص پہلو کی تلاش رکھتا ہے, وہ خاص پہلو ان دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تائیدی ہوائیں ہیں وہ چل پڑتی ہیں. خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں, بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے. اب نے فرمایا ہر خدا تعالیٰ کے تمام صحیفوں میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں, صرف قرآن کا سوال نہیں ہے, تمام انبیاء کی کتب میں اور خدا تعالیٰ نے جو صحائف ان کو عطا فرمائے ان میں اس کی بکثرت مثالیں ملیں گی. اور اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابت دعا ہی ہے. جو اعجاز کا نام آپ نے سنا ہے, معجزہ دکھانا, حیرت انگیز طور پر ایک بظاہر ناممکن چیز کا وقوع پذیر ہو جانا, فرمایا یہ بھی اس کی ایک قسم استجابت دعا سے تعلق رکھتی. اور جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں, یا جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے, इसका असल और मंबा यही दुआ है। और ये इबारत भी बहुत ही लतीफ है और हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम बड़ा ही मोहतात है। आप फरमाते हैं, और जिस कदर हजारों मौजज़ात अंबिया से ज़ुहूर में आए हैं, माजी में जितने भी अंबिया ने मौजज़ात दिखाए, या जो कुछ के औलिया इन दिनों तक अजायब करामात दिखलाते आए हैं, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद वो अजायब दिखलाने वाले उलमा भी लद गए और साहिब करामात लोग खत्म हो गए। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इनकार की दुनिया में फिर अजायब दिखाने वाले लोग बाकी नहीं रहे। तो फरमाया कि ये नहीं फरमाया कि वो लोग खत्म हो गए, फरमाया अब तक उम्मत मोहम्मदिया में कोई जमाना भी ऐसा नहीं आया जबकि करामात दिखाने वाले, अजायब दिखाने वाले बुजुर्ग और औलिया मौजूद नहीं थे। मेरे जमाने तक ये उनका काम था, वो दिखाते रहे। आखिर पर जो बात जाहिर होगी, फरमाते हैं अब मेरे जरिए से खुदा ताला इन इजाजात को जारी और सारी फरमाता है और फरमाता रहेगा। इसका असल और मंबा यही दुआ है और अक्सर दुआओं के असर से ही तरह तरह के खवारिक कुदरत कादिर का तमाशा दिखला रहे हैं। और यही वो दुआएं हैं जिनके असर से, खवारिक कहते हैं ऐसी चीज को जो आम आदत से हटकर हो, आम तौर पर जो दस्तूर दिखाई देता है उससे हटकर कोई अजीब सी बात रूनुमा हो, जो जाहिरी कानून के ताबे दिखाई न दे, उसको खारिक आदत कहते हैं, आदत से हटी हुई चीज। फरमाते हैं कुदरत कादिर का तमाशा दिखला रहे हैं। जो खवारिक हैं वो खुदा के कानून पर गालिब आने का तमाशा नहीं दिखलाते, वो कुदरत कादिर का तमाशा दिखलाते हैं। वो ये बताते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरतें निहां दर निहां हैं, एक कुदरत के पर्दे में एक दूसरी कुदरत भी कार फरमा होती है। बस जिसको तुम खारिक समझते हो, जिसको तुम समझते हो कि कानून से हटी हुई चीज है, वो दरअसल खुदा की एक बाला कुदरत का तमाशा दिखा रही होती है। ये वो कलाम है जो एक आरिफ बिल्ला का, जो खुदा से गहरा ताल्लुक रखने वाला है, उसी से नूर पाता है, उसका कलाम है। और सारा कलाम नूर से इलाही नूर से मुनव्वर है। कितना मोहतात कलाम है, कितना बारीक लताफतों में उतर कर वो हकायक और मारिफ को पेश फरमा रहा है। अब सुनिए कि वो आयात जिनकी मैंने तलावत की थी और जो मजमून बयान किया था, उनका आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से क्या ताल्लुक था और है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो जो अरब के बेआबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए, वो जो अरब के बेआबानी मुल्क में, कैसा खूबसूरत कलाम है, बेआबानी मुल्क में, सहराई मुल्क है जिसमें कुछ उगता नहीं, ना पानी है ना जिंदगी के आसार है, बेआबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए और पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए, नसलों से बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए, और आंखों के अंधे बीना हुए और गूंगों की जुबान पर इलाही मारिफ जारी हुए, और दुनिया में एक दफा एक ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि ना पहले इससे किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। कुछ जानते हो कि वो क्या था? कुछ जानते हो कि वो क्या था? वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं ही थी, वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं ही थी जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वो अजायब बातें दिखलाई कि जो उस उम्मी बेकस से मोहालात की तरह नजर आती थी। वो उम्मी जिसको दुनियावी कोई इलम नहीं है, बेकस और बेबस है, सारी कौम उसको छोड़ बैठती है, उसकी हलाकत पे दरपय है, कैसे मुमकिन था कि वो यह हैरत अंगेज मौजज़ात दिखाता दुनिया को? वो उसकी फानी फिल्ला की दुआएं ही तो थी जो उसने रातों को उठ के की और उन्होंने दुनिया में एक शोर मचा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि व आलिही وبعدد هم ہی وغم ہی وحزن ہی لہذه الامت وانزل علیہ انوار رحمت کا الالعبد. اے اللہ سلامتی بھیج اور درود بھیج اور برکتیں بھیج اس وجود پر اور اس کی آل پر. کتنی برکتیں اور کتنی سلامتیاں بھیج. بے عدد ہم میں ہی و غم میں ہی و حزن ہی لہذه الامت. جتنا اس کو اس امت کے لیے غم تھا دکھ تھا اور ان غموں اور دکھوں میں وہ اس امت کی خاطر حلقان ہوا کرتا تھا, جس شدت سے اس کے غم تھے اور جس کثرت سے اس کے غم تھے, اسی کثرت اور اسی شدت کے ساتھ تو اس کی امت پر رحمت نازل فرما اور اس پر ہمیشہ رحمت نازل فرماتا رہے. کتنی عجیب دعا ہے. آج کے داعی اللہ کے لیے اس سے بڑا کامیابی کا اور کوئی نسخہ بیان نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں, اور میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے, بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے. برکات الدعا, روحانی خزائن, جلد 6 صفحہ 10-11. تو وہ داعی اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کو بھی انتہا تک پہنچا دیا اور دعا کو بھی درجہ کمال پہنچا دیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ ان کے نفس کا دھوکہ ہے. جب کوششیں درجہ کمال کو پہنچا دی جائیں اور مایوس ہوئے بغیر توکل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے جن کو بچانے کے لیے آپ کوشاں ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دعائیں نامقبول ہوں. وہ لازماً کارگر ہوں گی, مگر اگر وہ مقبول نہیں ہوتی ہیں اور آپ دعائیں کرتے ہیں تو ان میں کوئی نقص ہے. ایک ایسا نقص ہے جس کو میں نے محسوس کیا ہے اور میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. عموماً یہ دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو بڑی سخت گھبراہٹ میں, گڑگڑاہٹ میں یہ کہتے ہیں, اللہ میرے وعدے کا وقت آ گیا, میرا وعدہ جھوٹا نکلے گا, میں کیا کروں گا, میں نے تو 100 کا وعدہ کیا تھا, ایک بھی نہیں بن رہا. اپنے حوالے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا راز یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں کیا کروں گا, میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا, اگر میری قوم ہلاک ہو گئی تو مجھے شرمندگی ہوگی. ہرگز یہ نہیں فرمایا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تجزیہ فرمایا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا بے حد غم تھا, ان کی ہلاکت کا فکر تھا جو آپ کو دامنگیر تھا, ان کے لیے آپ کی جان ہلاک ہو رہی ہوتی تھی, اس قدر گہرا تعلق تھا بنی نوع انسان سے, ایسی سچی ہمدردی تھی ان سے کہ ان کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر ان کی بھلائی کے لیے رویا کرتے تھے, اپنے حوالے سے دعائیں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہ عرض کیا کرتے تھے کہ میں ان کے غم میں ہلاک ہوا جا رہا. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بڑی شان اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہی طرز دعا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. فرماتے ہیں, خونہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا, کیا مصرے پہ شور کیسا ہے تیرے کوچے میں, لے جلدی خبر. خونہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا, اس قدر راتوں کو اٹھ کر بلبلاتے تھے اور دردناک دعائیں کرتے تھے مگر لوگوں کی بھلائی میں اور ان کی خاطر کہ خدا اس قوم کو بچا لے. ایک عالم مر رہا ہے تیرے پانی کے بغیر, اے خدا پیاس سے مر جا رہا ہے تمام عالم. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ دریا کی دھار پھیر دے اب اس طرف, پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار. تو بنی نوع انسان کے لیے جو ہم و غم ہے اس میں اگر شدت پیدا ہو اور انسان گہری تکلیف محسوس کرے دوسرے کے لیے تو اس سے دعاؤں میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر صرف اپنی نیک نامی کا فکر رہے تو دعائیں خواب کتنے زور شور سے کر رہے ہوں، وہ دعائیں خالی جانے والی، خطا جانے والے تیروں کی طرح ہوتی ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کو اگر آپ گہری نظر سے پڑھیں تو ان میں حیرت انگیز طور پر ہمارے ان مسائل کا حل موجود ہے جو ہمیں لا یحل دکھائی دیتے ہیں، جن معلوم ہوتا ہے ان کا کوئی حل نہیں ہے. ہم نے کوششیں بھی کر دی، ہم نے دعائیں بھی کر دی، پھر بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. بس دائی اللہ کے دل میں اگر بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور پیار ہے اور جن کے لیے دعا کرتا ہے ان کی ہلاکت سے وہ خود اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے، تو پھر یقین جانے کہ اس کی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی. جس طرح پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ معجزات دکھا چکی ہیں، اس زمانے میں بھی دکھائیں گی. لیکن اس میں مزید اس حکمت کو شامل کر لیں کہ بعض دفعہ ہواؤں کے رخ پر چلنے والوں کی رفتار، بعض دفعہ نہیں ہمیشہ ہی ہواؤں کے رخ پر چلنے والوں کی رفتار ہواؤں کے مخالف چلنے والوں سے تیز ہوا کرتی ہے. آپ کی دعا اگر ہلکی چلنے والی ہے اور تیز ہوا میں اگر آپ شامل کر دیں تو وہ بھی تیز رفتار ہو جائے گی. تو اپنی دعاؤں کو مقبول بنانے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیشہ کے لیے عبد الاباد تک بنی نوع انسان کے لیے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کا حوالہ دے کر اپنی دعاؤں کو اس آندھی میں شامل کر لیا کریں، اور ان کے ساتھ آپ کی دعاؤں میں ایک نئی قوت اور تیز رفتاری رونما ہوگی جو اس سے پہلے آپ کے مشاہدے میں کبھی نہیں آئی ہوگی. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے عبد الاباد کا عبد العبد لکھا ہوا ہے کہ جس طرح تیرا غم دعائیں بن کر اب تک ان کے لیے رحمتیں چھوڑ گیا ہے، اسی طرح ہے میرے خدا تو اس اپنے پیارے بندے کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی غم اور اسی دکھ اور اس کی ہمیشگی کے جاری ہونے کی نسبت سے ہمیشہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہے. تو آپ کی دعائیں تو آج بھی جاری ہیں، ان دعاؤں میں اپنی دعائیں شامل کر دیں تو ان دعاؤں کا فیض آپ کی دعاؤں کو ملے گا، ان میں ایک نئی طاقت پیدا ہوگی، ان میں حیرت انگیز معجزے دکھانے کی شان پیدا ہو جائے گی، ان کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. بس دعاؤں سے غافل نہ ہوں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں میں دعاؤں کے نتیجے میں قوموں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، وہ اسباب پیدا کر دیا کرتا ہے جو اسباب قوموں کے حالات بدلنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. بس اس پہلو سے اب واپس پاکستان کی طرف چل کے دیکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اس وقت میرے سامنے پاکستان اور پھر ہندوستان کے مسلمان ہیں، دن بدن ان کے حالات بگڑ رہے ہیں. اگر یہ دعا کی غیر معمولی تقدیر ان کو بچانے کے لیے آسمان سے نہ اتری اور اس پہلو سے امر کا خدا کی طرف لوٹنا اور پھر زمین پر نازل ہونا، یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امر الہی بن کر آسمان پر اٹھی ہے اور امر الہی بن کر نازل ہوئی ہے. خدا کے اذن اور اس کی توفیق سے آپ کو دعا کی توفیق ملی، اس میں ایک ایسی غیر معمولی قوت پیدا ہوئی کہ وہ آسمان تک رفع کر گئی اور پھر آسمان سے وہ امر نازل ہوا جس نے زمین کی تقدیر بدلی ہے. بس اس پہلو سے جب ہم پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے خصوصیت سے حالات دیکھتے ہیں اور اسی طرح باقی دنیا کے مسلمانوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ایک تکلیف دہ بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ قرآن کریم کا وہ بیان کردہ اصل وہ بالکل بھلا چکے ہیں کہ جب تک لوگ صالح نہ ہوں اس وقت تک ان قوموں کو ہلاکت سے بچایا نہیں جا سکتا. سارے عالم اسلام میں معلوم ہوتا ہے یہ اطلاع ہی نہیں ملی کہ قرآن کریم نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے، وہ ایک نیا نسخہ بنا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب تک شریعت کا قانون نازل نہ کیا جائے اس وقت تک قومیں بچ نہیں سکتی. اب پاکستان میں دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بد اخلاقی اپنے درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے، بے حیائی، ظلم، صفاقی، ڈاکے، معصوم بچوں کو
اس وجہ سے ختم کر دینا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے گئے ان کے بدلے. غریب ماں باپ پر اتنے بڑے بڑے تاوان ڈالے جاتے ہیں کہ ان کو یقین بھی ہو کہ بچہ ہلاک کر دیا جائے گا تب بھی وہ تاوان نہیں دے سکتے. یہاں تک ظلم پہنچ گیا ہے. اور علماء کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ساری تباہیاں اس لیے ہیں کہ پاکستان کی حکومت شریعت کا قانون جاری نہیں کرتی. اگر شریعت کا قانون جاری کر دے تو ہماری قوم بچ جائے گی. اور چونکہ شریعت کا قانون جاری نہیں کرتی اس لیے خدا تعالیٰ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم صفاق، ظالم، بدخلق، بدتینت، ہر لحاظ سے بدیوں میں ڈوب جاؤ، سب کچھ ہو جاؤ سوائے نیکی کی، ہر راہ اختیار کر لو. یہ ان کی عقلیں بتا رہی ہیں، عجیب عقلیں ہیں جو ان کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ اصل ہلاکت کی یہ وجہ ہے. حالانکہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. فرمایا اگر ہمارے عذاب سے بچنا ہے کسی بستی نے تو ان کے اہل کو مصلحون ہونا پڑے گا. یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کا قانون جاری کرنا پڑے گا. اگر لوگ بدبخت ہیں، لوگ گندے ہیں، ظالم ہیں، صفاق ہیں تو شریعت کا قانون کیسے ان کو بچا سکتا ہے؟ شریعت کا قانون تو جاری ہو چکا ہے. ان بیوقوفوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ انہوں نے تھوڑا جاری کرنا ہے. وہ تو 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو کر جاری ہو چکا ہے، اور اس قانون پر عمل کرنے سے دنیا کی کوئی حکومت روک نہیں رہی. کیا پاکستان کی حکومت نے یہ قانون بنا لیا ہے کہ جب تک ہم شریعت کو نافذ نہ کر رہے ہیں، کسی مسلمان نے سچ نہیں بولنا، کسی مسلمان نے حسن خلق سے کام لینا، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا ہو جائے، شرابیں پیئے، ڈاکے مارے، غریبوں کے مال ضبط کرے، معصوم بچوں کو ہلاک کرے، ہر قسم کی بدامنی پھیلانے کی تمام کاروائیوں میں مبتلا ہو جائے، مصروف ہو جائے، کیونکہ ہم نے ابھی شریعت کے نازل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. کس قدر بیوقوفوں والی بات ہے. شریعت ملا نے نازل کرنی ہے؟ شریعت تو اللہ نازل فرما چکا، اور ہر مسلمان پر شریعت پر عمل فرض ہو چکا ہے، اور کوئی حکومت اس سے مسلمان کو روک نہیں سکتی، صرف ایمنیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی شریعت کے نزول کی خبر ان کو تو ہوئی نہیں، ایمنیوں کو ہوئی ہے. وہ بےچارے شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے تو شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے ان پر اگر ڈنڈا بھی چلائیں گے تو وہ نہیں کریں گے. اور ملا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ڈنڈا چلاؤ گے تو شاید یہ عمل کر لیں. اور اسی وجہ سے قوم ہلاک ہو رہی ہے کہ تم شریعت نازل نہیں کر رہے. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 1400 سال پہلے سے شریعت نازل ہوئی ہے، ابھی تک ان کو خبر ہی نہیں ہوئی اس بات کی. اور اگر مسلمان شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو ضیاء یا نواز شریف کی شریعت پہ کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ خدا سے بڑے لوگ ہیں؟ ان کو علم ہے کہ شریعت محمد مصطفیٰ پہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی، پھر بھی وہ اگر عمل نہیں کر رہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ضیاء یا نواز شریف کا قانون جاری ہو اور ہم پھر عمل شروع کریں، تو اس شریعت پر عمل کرنے سے تو بہتر ہے کہ جہنم میں چلے جائیں. کیونکہ جو شریعت خدا کی خاطر نہیں بلکہ بندے کی خاطر اطلاق پاتی ہے، اس شریعت کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، وہ شرک ہے. بس یہ بے وقوفی کی حد ہے. اس قوم کو اگر بچنا ہے تو وہی نسخہ استعمال کرنا ہوگا جو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے. وہاں نفاذ شریعت کا کوئی حکومت کے تعلق میں ذکر نہیں ملتا، نفاذ شریعت کا بندوں انسانوں کے تعلق میں ذکر ملتا ہے. فرمایا ہے لوگ مسلح ہو جائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے اور دوسروں کی اصلاح کریں گے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بچائے جائیں گے. یہ مشکل ہے جو ہمیں درپیش ہے، اور اب تک ہم جو کوشش کر چکے ہیں ان کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا. اور بعض دفعہ احمدی مایوس ہو رہے ہیں، کہتے ہیں شاید اس قوم کے ہلاک ہونے کے وقت آ گئے، پکڑے جانے کے وقت آ گئے. یہ ساری صورتحال سمجھا کر میں آپ کو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں. یقین رکھیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم عالم الغیب نہیں ہیں. بنیادی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سی خوبیاں مضمر ہیں، بہت कितनी नेकियां इनके अंदर छुपी हुई हैं। जरा इस मिट्टी को नम करने की जरूरत है, सोजो गुदास पैदा करने की जरूरत है, और वो आपके आंखों के पानी से नम होगी। आपका सोजो गुदाज है जो उम्मत मोहम्मदिया के इन गाफिलों की तरफ दिलों में मुंतकिल होगा और उनके अंदर जिंदगी की गरमाई पैदा कर देगा। बस दुआएं करें और दुआओं से गाफिल ना हो, अपने अमल को जारी रखें, जो कोशिशें हैं उनसे बाज ना आए, और याद रखें कि दुश्मन ये कोशिशें अपनी कोशिशें करता चला जाएगा। आपको भी यही हुक्म है कि आपने लाजिमन उन कोशिशों पर सबात दिखाना है, मजबूती से कायम होना है, और फिर वो दुआएं करें जो दुआएं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और उस अंदाज से दुआएं करें जिस अंदाज से हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। फिर आपको यह हक है कि इनसे कहें कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करेंगे। फिर यकीनन आपके हक में वैसी ही तकदीर नाजिल होगी जैसे आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नाजिल हुई थी, और सदियों के मुर्दे कब्रें फाड़ कर जिंदा होकर जमीन से बाहर निकलाए थे, और पुश्तों के बिगड़े इलाही रंग पकड़ गए थे। खुदा करे कि ऐसा ही हो और हम अपनी आंखों से ये होता देख लें। यही हमारी जिंदगी का मकसूद और मतलूब है, ऐ खुदा ऐसा ही कर।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
इंशाल्लाह आइंदा जुमा से पहले मैं सफर करने वाला हूं, और इंशाल्लाह फ्रांस और स्पेन वगैरह में कुछ हफ्ते गुजार कर वापस आऊंगा। उस अरसे में आइंदा जुमा तो पेरिस में होगा, वो हम इंशाल्लाह ताला वीडियो उसी रात को यहां भिजवा देंगे। और आइंदा के मुतालिक ये फैसला हुआ है कि एक जुमे की वीडियो अगले जुमे उसी तरह सैटेलाइट के जरिए दिखाई जाए, ताकि जिन दोस्तों को एक दफा आदत पड़ गई है और शौक पैदा हो चुका है उनको इस अरसे में भी कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता रहे। तो इंशाल्लाह बाकी फिर वापसी पर ये सिलसिला फौरी लाइव खुतबे का जो सिलसिला जारी है वो उसी तरह फिर जारी हो जाएगा। सफर में हर लिहाज से पहलू से कामयाबी के लिए अब आप दुआएं जरूर करते रहें।
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر